حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر گرامی اسلام کی بیٹی اور حضرت ختیجہ آپ کی والدہ ہیں، امام علی علیہ السلام کی شریک حیات ہیں، اور حسنین علیہ السلام اور ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی والدہ گرامی ہیں۔ اہل تشیع اور اسی طرح جو ہے اہل تشیع بالاتفاق اور بہت سارے اہل سنت علماء کرام اور اسی طرح جو ہے ہمارے جو بہت سارے بریلوی اہل سنت بھائی ہیں وہ آپ کی عصمت کے قائل ہیں، اور قرآن مجید کی جو آیات ہیں اور اللہ کے رسول کی جو روایات ہیں اس کے ذیل میں آپ کی معصومہ ہونے کی جو ہے قرآن نے گواہی دی ہے، اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں۔ اہل تشیع صرف آپ کی عصمت کے حوالے سے بات نہیں کرتے بلکہ آپ کو مرکز آیہ تطہیر سمجھتے ہیں۔ آیہ تطہیر میں جن معصومین علیہ السلام کی عصمت کے حوالے سے بات کی گئی ہے اس کا مرکز و محور ثانی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سمجھتے ہیں، اور معصومین علیہ السلام سے جو روایات وارد ہوئی ہیں ان روایات کی روشنی میں سیدۃ النساء العالمین نہ صرف معصوم ہیں، کیونکہ معصوم ہیں تو وہ حجت بھی ہیں، حتیٰ معصومین علیہ السلام کے اوپر بھی حجت ہیں۔ جو احادیث ہیں جن میں سے حدیث قدسی ہے جو حدیث لولاک کے نام سے مشہور ہے، وہ حدیث کچھ اس طرح، یہ حدیث فریقین کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث کے اندر فرمایا یا احمد لولاک لما خلقت الافلاق، اے اللہ کے رسول، یہاں پر جو ہے آپ کے نام مبارک احمد سے مخاطب کیا ہے، لولاک لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ اس کے بعد حدیث کا اگلا حصہ بیان فرماتا ہے لولا علی لما خلقتک، اور اگر مولا کائنات نہ ہوتے، یعنی اس کار رسالت اور مشن رسالت کو آگے بڑھانے والا کوئی نہ ہوتا آپ کا جانشین، لما خلقتک، پھر آپ کو بھی میں خلق نہ کرتا۔ یہ جملہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اعتراض کریں اس جملے کے اوپر کہ کیسے جو ہے یہ جملہ، اگر اس جملے کی تفسیر کو سمجھنا ہے تو وہ آیتیں جو واقع غدیر میں نازل ہوئی ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، یہ جو آیت ہے یہ اس کی ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، یہ حدیث قدسی جو جبریل امین کے ذریعے سے آئی ہے، اور وہ قرآن کی آیت جو کہ قرآن کی آیت ہے وہ جبریل امین کے ذریعے سے آئی ہے، یہ ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، زیادہ اس میں بحث و مباحثے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، اس کے بعد حدیث قدسی آگے، حدیث قدسی کا اگلا جملہ کہتا ہے ولولا فاطمہ لما خلقتکما، کہہ رہے ہیں کہ اگر جناب سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نہ ہوتی لما خلقتکما، آپ دونوں کی بھی خلقت نہیں ہوتی، آپ دونوں کو بھی خلق نہ کرتا، اس لیے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کوثر ہیں۔ کوثر بے معنی، کوثر کے کئی معنی ہیں اور تمام معنی جو ہے درست، تو کوثر ہے، یہ کوثر کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ عصمت، سلسلہ امامت، سلسلہ ولایت آپ کے ذریعے سے، آپ کے توسل سے اس سلسلے میں چلنا ہے، لہذا یہ جو حدیث ہے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، یہ حدیث اس چیز کو واضح کرتی ہے، اس سے جو ہے کیونکہ خیر کثیر اگر نہ ہو تو تسلسل کار نبوت پھر بھی جو ہے رک جاتا ہے، پھر بھی تسلسل کار نبوت میں نے کہا الف با بیان ہو رہی ہے، آج صرف الف با بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بہت ساری اور بھی احادیث آپ کی شان میں ارشاد فرمایا ہے بدعت منی، میرا جو ہے حصہ ہے، یہ بینوان والد محترم کے اپنی دختر نیک اختر کے ساتھ رشتہ محبت بیان نہیں کر رہا بلکہ بینوان رسول گرامی اسلام اور جناب سیدہ بینوان سیدہ کائنات معصومہ مرکز عصمت و طہارت، اس عنوان سے کہہ رہا ہے کہ بدعت منی او بدعت منی، دونوں طریقے سے آیا ہے کہ میرا حصہ ہے، مطلب کار نبوت کا تسلسل امامت کے ذریعے سے انجام پائے گا، اور امامت و ولایت کا مرکز و محور منبع مصدر جناب سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور بھی جو ہے اللہ کے رسول جو ہے ایک خاص جو ہے انداز میں برتاؤ کرتے تھے، جو کہ نہ بعنوان والد کے برتاؤ ہوتا تھا، دروازے پر آ کے سلام کرنا ایک مخصوص انداز سے، یعنی کہ سلام علیکم کہنا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اس انداز سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سلام کرنا، یہ پہچنوانا ہے۔ سلام علیکم ہر کسی کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اس سلام کے ساتھ آگے ایک جملے کا اضافہ ہو رہا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومحبت الوحی والتنزیل۔ خب یہ جملے خاص اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بہت ساری عنایتیں بھی کی ہیں، ان میں سے دو ہدیے دیے تھے، بہت سارے ہدیے ہیں، دو ہدیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک یہی جو تسبیح ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا مشہور ہے، ہمارے اہل سنت بھائیوں کے پاس بھی مشہور ہے، ہمارے پاس بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر ممکن ہو تو تسبیح پڑھیں۔ یہ جو تسبیح ہے بقول آیت اللہ جوادی عاملی کہ اس تسبیح کے بارے میں کہتے ہیں یہ ملکوتی ہدیہ ہے۔ اس تسبیح کے اندر جو اذکار بیان کیے ہیں، الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، یہ ملکوتی ہدیہ ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول نے ایک اور جو ہے ملکی ہدیہ بھی جو ہے جناب سیدہ کائنات کو عطا کیا تھا، وہ باغ فدق تھا۔ فدق کا وہ جو ایک وسیع و عریض علاقہ تھا، جو باغ تھا وہاں پر فروٹ کی درختیں تھیں، کاشتکاری کی زمینیں تھیں، وہ ہدیہ تھا جو کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو عطا کیا تھا، جسے بعد میں اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد اس باغ فدق کو چھینا گیا، اور اسی یہیں سے جو ہے جناب سیدہ کائنات کا سیاسی اور اجتماعی جو مبارزہ ہے، جو مقابلہ ہے، جو جد و جہد ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اپنے حق کی خاطر جاتی ہیں، پہلے امامت و ولایت کے عنوان سے جاتی ہیں، بشمول باغ فدق کو بھی ساتھ لے کے آتی ہیں، اور یہاں تک کہ جو اس وقت خلیفہ بن گیا تھا، سقیفہ کی ایک سقیفہ میں جو میٹنگ ہوئی تھی جن میں چند مخصوص افراد بیٹھے تھے، تو اس میں جو خلیفہ رسول اللہ بنا تھا مسلمانوں کے اوپر، اس کے اوپر اعتراض کیا، من جملہ ایک اعتراض تو یہ تھا کہ آپ جو ہے غلط مسند پر بیٹھے ہیں، ایک اعتراض یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ نے باغ فدق مجھ سے چھینا ہے، جو ایک سیاسی ہتھکنڈا ہے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری پوزیشن سوسائٹی میں دنیاوی اعتبار سے کمزور رہے، تاکہ جو ہے آپ کا اقتدار آگے بڑھتا رہے، چلتا رہے۔ وہ خطبہ جو ارشاد فرمایا کہ اس خطبے کی شرح ابھی ہو رہی ہے کہ ہو رہی ہے، وہ ایک عجیب و غریب گہرائیوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ قرآن ناطق و قرآن صامد ہیں، وہ مرکز عصمت و طہارت ہیں، تو وہ جو الفاظ ہیں وہ بھی عصمت رکھتے ہیں، جس طرح جو ہے آپ کی ذات والا ایک گہرائی رکھتی ہے کہ کبھی شب قدر سے آپ کی تشبیہ دی گئی ہے، کبھی کسی اور اسی طرح مقدس اور ملکوتی چیز کے ساتھ آپ کی تشبیہ دی گئی، حتیٰ جو ہے آپ کے نام مبارک کے بارے میں کہا، چھٹے امام نے فرمایا سمیت فاطمہ لأن الخلق فطم عن معرفتها، فرمایا کہ جناب سیدہ کا نام فاطمہ رکھا گیا اس لیے کہ مخلوق خدا اس سیدہ کائنات کی حقیقت اور ان کی شخصیت و فضیلت و مقام سے کما حق و واقفیت حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ دیکھیں بہت سی شخصیات ہیں نا، ان کی شناخت اور اس کا ایک دائرہ ہے، ایک پیمانہ ہے، لمٹ ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا فرض کرتے ہیں کہ بھئی فلاں شخصیت کو ہم پہچانے ذرا، وہ کس قسم کی شخصیت تھی، تاریخ میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، حتیٰ عرفاء گزرے ہیں، بڑے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، آج بھی موجود ہیں، بالآخرہ ان کی شخصیت ایک جگہ پہ جا کے معرفت ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے ہم معرفت حاصل نہ کر سکیں، لیکن اس جیسا کوئی معرفت حاصل کرتا ہے اور اس مقام پہ جا کے بالآخرہ ایک لمٹ موجود ہے۔ یہاں پر فتم عن معرفتها کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی حدود نہیں ہے، ہم بشر کے لیے کوئی حد نہیں ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں وہ حد و حدود کیا ہو سکتے ہیں، یا مولا کائنات بعنوان ولی اللہ و ولی المؤمنین و وصی رسول اللہ و امام المعصوم و حجت اللہ علی الخلق جانتے ہیں، یا رسول اللہ بعنوان خاتم النبیین، اور وہ جس کی لولا کلما خلقت الافلاک کی منزل پہ ہیں اللہ کے رسول ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ 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 الل
محمد وآل.
یہ مختصر سی ہم نے گفتگو کی کیونکہ پہلے بھی اس طرح کے موضوعات کے اوپر گفتگو کی ہے. تو اب آتے ہیں ذرا کچھ عملی نمونوں کی طرف آتے ہیں اس معظمہ بی بی کے. نمبر ایک, عشق اللہ آپ کو سیرت سیدہ کائنات میں ہمیشہ چھلکتا ہوا اور عروج پہ نظر آئے گا. سنتے ہیں نا مولا کائنات کے بارے میں کہ مولا کائنات جب جو ہے عبادت و بندگی کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے تو یہاں تک کیفیت بنتی تھی کہ کبھی خشیت الہی و خوف پروردگار و اس عزت و جلالت کی, جب اس نور خداوندی کو اس عزت و جلالت کی ذات اقدس میں کھو جاتے تھے مولا کائنات اور دیکھتے تھے تو اتنے بے خود ہو جاتے تھے کہ زمین پہ دھڑام سے آ کے گر جاتے تھے. جناب سلمان کئی بار شروع میں جناب سلمان جو ہے سیدہ کائنات کے دروازے پہ پریشانی کے عالم میں آئے. بعض روایات میں ہے کہ امامہ گرا ہوا تھا, حضرت سلمان امامہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے, اس قدر پریشانی تھی, جوتا پاؤں سے نکلا تھا, زور سے تک کلباب کر رہے ہیں اور چیخ کے پکار رہے ہیں, آواز دے رہے ہیں, یا سیدہ یا سیدہ. کہہ رہے کیا ہوا؟ کہا کہ مولا کائنات کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی ہے. میں نے ابھی مولا کائنات کو دھڑام سے زمین پہ اس طرح گرتے دیکھا جیسے خشک لکڑی جس کو آپ دکا لگاتے ہیں, جس طرح گرتا ہے, کس طرح گرتا ہے. جناب سیدہ کہ سلمان پریشان مت ہو جاؤ. تو کہنے کہ پریشان مت ہو جاؤ, جب علی ابن ابی طالب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں تو یہی کیفیت ہوتی ہے اس کی. جب پائے اقدس پر تیر لگا تھا اور جو ہے اس تیر کا نکالنا مشکل ہو رہا تھا تو اس وقت کس عالم میں اس تیر کو نکالا گیا؟ جب مولا کائنات امیر کل مؤمنین و مؤمنہ فاتح خیبر و بدر و احد و حنین و صفین و نہروان, یہ جو قرآن ناطق ہے, جب اللہ کے سامنے سبوح قدوسا رب الجلال والاکرام کی ورد کر رہے تھے اللہ اکبر, اور اس جلالت و عظمت الہیہ میں کھو گئے تھے, بزرگی و عظمت الہی میں اس وقت پائے مبارک سے تیر کو کھینچا جاتا ہے, اس تکلیف کو محسوس ہی نہیں کرتے, اس درد کا احساس نہیں کرتے. یہ مولا کائنات. جناب سیدہ کائنات کا بھی اسی طرح کا دیکھیں گے, ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ جناب سیدہ کائنات عشق خداوندی کی جب بات آتی ہے پوری پوری رات عبادت کر رہی ہیں, اور عبادت کا یہ عالم ہے کہ تمام انسانوں کے لیے, اہل مکہ کے لیے, وہ اہل مکہ جس نے بچپن میں ان اہل مکہ کو جناب سیدہ نے اس عالم میں دیکھا ہے کہ جناب سیدہ کے بابا سرکار دو عالم حضرت ختمی مرتبہ گلی کوچوں میں جاتے ہیں تو یہ مشرکین گندگی پھینکتے ہیں, یہ مشرکین اپنے بچوں کو بیچتے ہیں, پتھراؤ کراتے ہیں, کبھی جو ہے پیشانی مبارک زخمی ہوتی ہے, کبھی سارا اقدس زخمی ہوتا ہے, کبھی علیکم السلام پنڈلیاں زخمی ہوتی ہیں, اور جب گھر تشریف لاتے ہیں تو یہ سیدہ تڑپ کے اٹھتی ہیں, اپنے بابا کو سینے سے لگاتی ہیں, پانی گرم کر کے لاتی ہیں, مرہم پٹی کرتی ہیں, اور اس کے بعد ایک جملہ کہتی ہیں کہ بابا جان آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ اس قوم کو بد دعا تو نہیں دیں گے نا. جو ہے اس قوم کے لیے جناب سیدہ راتوں کو جاگ کر جو ہے دعا کرتی ہیں, عبادت میں مصروف ہیں, راتوں کو جاگ کر دعا کرتی ہیں. یہ جو ہے عبادت کے اندر آپ دیکھیں گے نماز سیدہ کائنات مشہور نماز ہے, مختلف حاجات کے لیے بھی یہ نماز ذکر ہوئی ہے جناب سیدہ کائنات سے دعائیں ہیں, یہی تسبیح ہے. اب اس تسبیح کو غور سے دیکھیں, تسبیح کے اندر کس طرح کا ذکر ہے؟ اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ, پھر اس کی فضیلت, اس کی جو مقام و منزلت ہے. فرمایا یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پہلو بدلے بغیر, نماز کے بعد اس سے پہلے کہ انسان پاؤں بدلے, پہلو بدلے, کوئی حرکت کرے, کسی اور کام میں مصروف ہو جائے, کہا کہ یہ تسبیح پڑھے, وَيَخْتِمْ بِكَلِمَةِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ, اور اس کے بعد کا لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کا جو ہے اس تسبیح کو ختم کرے. تو کہا کہ اس طرف کی دنیا میں تو ملے گا, قبر کے عذاب سے بچاؤ ممکن ہوگا کی ہوگا, کہا اس دنیا کے اندر کہا کہ تعجب نہ کرو اگر اس شخص کے اوپر آسمان سے کوئی نعمتیں برس آ جائیں اس وقت، کہا تعجب نہ کرنا، کیونکہ یہ تسبیح سیدہ زہرا کی تاثیر ہے، اس تسبیح کے اندر موجود اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، یہ اس کی تاثیر ہے، کیونکہ جناب سیدہ کائنات نے جو ہے تعلیم دیا ہے بہت سارے، یہ عبادت کے اعتبار سے ہماری جو ہے آج ماڈرن زمانہ ہے، بندگی خدا کے لیے کم وقت نہیں ہوتا ہمیشہ ہمارے پاس، نماز جلدی کرو، دعا جلدی کرو، لیکن اگر 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ فیس بک پر بیٹھنا پڑے کوئی بات نہیں ہے، واٹس اپ پر چٹنگ میں لگا رہنا پڑے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹاک شاک کرتے رہنا پڑے بالکل ٹائم ہے، نماز جلدی ہونی چاہیے، نماز خود بھی جلدی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت جلدی ہونی چاہیے، باقی جتنی بندگی و عبادت کے کام ہیں جلدی کرنے ہیں ہم نے، باقی سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، تو ہماری مائیں بہنیں ہم سب کے لیے یہ نمونے عمل، پوری پوری رات یہ سیدہ کائنات عبادت و بندگی کرتی ہیں، پورے اہل محلہ کے لیے دعا کرتی ہیں۔ قرآن مجید کے حوالے سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتی تھی جناب سیدہ، حتیٰ آپ کے گھر میں جو ایک کنیز آئی، جب وہ آئی تھی تو معرفت کی الف بھی نہیں جانتی تھی، کسی قسم کی اس کے اندر نہ کوئی ایسی کوالٹیز و صلاحیتیں تھیں، ہاں عام انسانی جو صلاحیتیں ہو سکتی ہیں اچھی صلاحیتیں موجود تھیں اس کے اندر، لیکن جب آپ کے گھر میں آتی ہیں اور آپ کے بیت شریف سے جب نکلتی ہیں کچھ عرصے کے بعد، تو وہ جو بھی کلام کرتی ہیں قرآن مجید کے ذریعے کرتی ہیں، یہ عجیب ہے، اس سے اندازہ لگا لیجئے، گھر میں جو خادم، اس کو اصلاً نوکرانی یا خادمہ، آپ دیکھتے ہیں آج کل کیا صورتحال ہے ہمارے اپنے ملک میں، ابھی کیس کا ایک فیصلہ ہو گیا جو گھر میں ایک بچی کو لایا تھا، یہ لفظ نوکرانی توہین ہے، خادمہ کے طور پر ایک بچی کو گھر میں لایا تھا، اس بچی کے ساتھ کیا زیادتی کی گئی، پیسے والے لوگ پیسے کے غرور میں، دولت کے غرور میں، اس بیچاری کے ساتھ کام کروا رہے ہو ظالمانہ طریقے سے، اس بیچاری کو کے آرام کا خیال رکھے بغیر اس کی شخصیت و حیثیت کو مسخ کر کے کام لے رہے ہو، وہ ایک الگ معاملہ، اس کے اوپر تشدد کرتے ہو ایک غریب بچی کے اوپر، آؤ ذرا جہاں پر دیکھو کہ سرکار دو عالم حضرت ختمی مرتبت کی سیدت النساء العالمین، جیسی با عظمت ہستی اپنے ہاتھوں سے چکی کو پیستی ہیں، یہ واقعہ مشہور کہ اللہ کے رسول جب آئے تو دیکھا کہ آپ کے گود میں حسنین علیہ السلام میں سے کوئی ایک ہے، آپ نے ایک ہاتھ سے جو ہے اپنے بچوں کو سنبھالا ہوا ہے حسنین علیہ السلام سے، دوسرے ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں، اس زمانے میں جو ہاتھ کی چکی ہوتی تھی جس میں چند دانے ڈالتے تھے پھر پیستے تھے، چکی پیس رہی ہیں، آپ کے چہرے اقدس کی رنگت جو ہے معلوم ہو رہی ہے کہ جناب سیدہ انتہائی تھکاوٹ کی شکار ہیں، انتہائی جو ہے بھوک کا بھی شکار ہیں، میں ابھی بتاؤں گا وجوہات کیا ہیں، اور دست مبارک میں نشان پڑ گیا تھا، چھالے پڑ گئے تھے، یہ سیدہ کائنات بی بی، آپ اندازہ لگا لیجئے، گھر کے سارے کام کاج خود کر رہی ہیں بغیر کسی، جب یہ خادمہ آتی ہیں، ایک اور واقعے میں بھی یہ تمام فریقین کی کتابوں میں ہے، کسی نے اس کے اوپر کوئی انکار نہیں کیا اس واقعے کے اوپر، ایک دفعہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ جناب فضہ کنارے پہ کھڑی ہیں اور سیدہ کائنات چکی پیس رہی ہیں، دیکھنے والے کو اعتراض ہوا، بعض روایات میں حضرت سلمان کا نام ہے، بعض روایات میں خود پیغمبر گرامی اسلام کی ذات اقدس کے بارے میں ہے، کہ اعتراض ہوا، کہا کہ یہ آپ کی خادمہ ہیں، یہ تو کھڑی بیٹھی ہوئی ہے، آپ جو گھر کی مالکہ ہیں، جو کائنات کی مالکہ ہیں، آپ چکی پیس رہی ہیں، تو جناب سیدہ کائنات کیا فرماتی ہے، کہتی کہ ہم نے کام آپس میں تقسیم کیا ہے، ابھی میری باری تھی یہ کرنے کی، یہ سیرت ہے، یہ جو کہتے ہیں نا سیدہ کائنات پوری خواتین کے لیے نمونے عمل ہیں، خوب یہ اتنا بڑا دعویٰ آپ کر رہے ہو، دلیل کدھر ہے، دلیل یہ ہے، یہ دلیل، وہ پہلی عبادت و بندگی کی دلیل، یہ دلیل جو ہے عام زندگی جس طرح ایک بشر گزارتا ہے وہ اس کا طریقہ کار آپ دیکھ لیجئے، اور پھر یہ جو گھر میں خادمہ بن کر آئی ہے وہ خادمہ نہیں رہتی، نوکرانی کی نوکرانی نہیں رہتی آج کی اصطلاح میں، یہ جب نکلتی ہیں تو ایک سیدہ بن کے نکلتی ہیں، یعنی ایک باشرف خاتون، بافضیلت خاتون. اب وہ جو بڑے بڑے صحابی ہیں آ کے جناب سیدہ کی نوکرانی کے دروازے پہ آ کے سیکھتے ہیں. اب نظر لگا لیجئے، یہ ہوتا ہے سیرت، یہ ہوتا ہے جو کہتے نا کہ سیدہ کا. ہم لوگ بعض جملے ہماری زبان میں ڈالے جاتے ہیں، ہمارے کان میں ڈالے جاتے ہیں، ہماری زبان میں چڑھ جاتے ہیں بغیر غور و فکر کے. جب کہتے ہیں کہ جناب آپ کا دعویٰ ہے، نمونے عمل ہے، تو پروف کرو اس دعویٰ کو، پروف کرنا پڑے گا. یہ پروف ہے، آپ دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے. یہ ایک کیس نہیں ہے جو عظمیٰ والا کیس ہے جس کا دو دن پہلے یا کل فیصلہ ہوا تھا، اور بھی اس طرح ہیں. جس طرح پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، اور بھی ممالک کے اندر یہی حال ہے. یہ آخری نقطہ جو ہے بیان کرتا ہوں اور آپ کی زحمتیں تمام. آپ نے تعلیم دیا، یہاں تک تعلیمات ہیں، یہاں تک تعلیمات. میں نے پہلے اس موضوع پر گفتگو کیا ہے ایک اور پہلو پر، جب ثانیہ زہرا کوفے میں تھی اور کوفے میں آپ نے جب مدرسہ کھولا ہوا تھا وہاں خواتین کو تعلیم دیتی تھی، تو جو بھی بیان کرتی تھی وہ ان سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھا. لیکن یہاں ایک اور نقطہ ہے ہمارے لیے، آپ اندازہ لگا لیجئے، سیدہ کائنات کھانا کھانے کے آداب سکھاتی ہیں ہمیں. اے بندگان خدا، نعمت خدا کو دسترخوان پر کیسے بیٹھ کے کھانا ہے، یہ ہمیں سکھا رہی ہیں. اس لیول تک نمونے عمل مطلب زندگی کے تمام حصوں میں. اب میں اگر خطیب کی غلطی میں بیان نہ کر سکوں، آپ کی خامی کہ آپ ان کو سننا پسند نہ کریں، یہ ہمارا اور آپ کا قصور ہے. سیرت سیدہ میں اے ٹو زیڈ ہر چیز موجود ہے، ہم اس کو سننا نہیں چاہتے. اکتاہٹ کے شکار ہوں گے کیونکہ نعرہ نہیں لگا تھا، کیونکہ جذباتی کیفیت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جو ہے مجلس نہیں لگی مولانا صاحب کی. خطیب سوچے گا بابا سارے تو سکمن بکمن مجھے سن رہے تھے. خوب ان موضوعات کو چھیڑتے نہیں ہیں نہ ممبر خطیب، میں جو یہاں آتا ہوں مجرم میں بھی ہوں، مجرم آپ بھی ہیں، ہم دونوں اس جناب سیدہ کے مجرم ہیں اس مسئلے پر. کیونکہ جناب جب ہم کہہ رہے ہیں نا سیدۃ النساء العالمین، خود پروف کر رہے ہیں کہ ایک زندگی کا گوشہ کھولو. یہ نہیں کہ کتابوں میں نہیں ہے، ائمہ نے بیان نہیں کیا ہے، یہ بات نہیں ہے. اب اندازہ لگائے کھانا کھانے کے آداب بیان کر رہی ہیں، کھانا کھانے کے آداب، دسترخوان کے آداب کے بارے میں فرماتی ہے. فرمایا کہ 12 چیزیں ہیں، 12 ایسے کام ہیں جو دسترخوان کے اوپر انجام دینا چاہیے، یا کھانا کھانے کی خصوصیات بیان کی. ان میں سے 4 واجب ہیں، 4 سنت ہیں، 4 ادب ہیں. سلام اللہ علیہا. دیکھیں جب مرکز عصمت و طہارت بیان کر رہی، کتنی تفصیل میں دیکھیں، ادب سے لے کر واجب اخلاقی تک بیان کیا ہے. اللہ اکبر. فرماتی ہیں الف، جب دسترخوان پہ بیٹھو تو معلوم ہونا چاہیے، معرفت خدا ہونی چاہیے کہ کس کی نعمت کھا رہے ہو تم. غور کرے اہل بیت ہر مسئلے کو رب ذوالجلال سے جوڑتے ہیں. یہ ہم ہیں کہ ہر مسئلے میں اہل بیت کو رب ذوالجلال سے الگ کر کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہماری خامی ہے. آپ دیکھیں گے اہل بیت ہر قدم پہ اللہ کی رضا، اللہ کی ذات، شہادت ہو رزن بقضائک، نعمت آئے نشکر اللہ سبحانہ ہوا تعالی، ہر جگہ آپ کو اللہ 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 ملے گا. یہاں پر بھی کیا فرماتی ہے، جب دسترخوان پہ بیٹھو پہلی چیز معرفت خدا، یہ واجب میں واجبات میں سے بیان کیا ہے. بس پہلی چیز کیا، معرفت خدا ہے. دوسری چیز خدا کی خوشنودی اور رضا کے لیے کھا رہے ہیں آپ یہ کھانا، سبحان اللہ. نہ کسی کی خوشی کے لیے، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، نہ منہ کی لذت کے لیے، نہ معدے کی لذت کے لیے، کہ اللہ کی رضا کو اس کی نعمت کھا رہے ہو. پروردگارہ تیری اس نعمت پہ میں راضی ہوں، تیری رضا پہ میں راضی اور تیری نعمت میں کھا رہا ہوں. اس عنوان سے دیکھیں کتنا فرق پڑ گیا، کھانے میں ٹیسٹ نہیں تھا، اس میں یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے میں نہیں کہوں گا غلط ہیں، لیکن دیکھیں بامعرفت آدمی جو ہے نا جب رضا خدا کے لیے کر رہا تو ان چیزوں کے پیچھے نہیں جاتا، یہ ثانوی بھی نہیں تیسرے درجے پہ چلی جاتی ہیں چیزیں. اب دیکھیے کھانا کھانا ایک اہم سی بات ہے نا، لیکن جب در اہل بیت سے اگر سیکھنا ہے تو کھانا کھانے کے اندر بھی عبادت آ جائے گی، وہاں پر بھی خدا نظر آئے گا. کل رات بات ہو رہی تھی نا، عارف کو ہر طرف خدا نظر آتا ہے. یہ تو منبع عصمت و طہارت ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں. اس کے بعد اگلا فرمایا بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ جو ہے پڑھ کر آپ نے کھانا کھانا ہے، اس کے بعد فرمایا جب کھانا کھاؤ تو پھر اللہ کا شکر بجا لانا ہے. عزیزو اللہ سے فرار ممکن نہیں ہے. اگر اہل بیت کے دروازے پہ ہو تو اہل بیت نے تو آپ کو اللہ تک پہنچانا ہے. وابتغوا الیہ یعنی الی اللہ وسیلہ ہے وہ، یہ ذہن میں رکھو. اہل بیت اپنے لیے جو فخریہ جملہ کہتے ہیں وہ یہ ہے، ہم من جانب اللہ ہیں، الی خلق اللہ ہیں. کیوں ہیں؟ اس لیے کہ خلق اللہ کو اللہ کے پاس پہنچانے کا ہم وسیلہ و ذریعہ ہے. تو یہ جو فرار اختیار کرنا کی کوشش یہ کرتے ہیں وہ ذہن میں رکھیں، اہل بیت کے دامن کو تھامنے کا مطلب خدا تک رسائی ہے. اب سنت کون سی چیز ہے کھانے کی؟ یہ تو ایک واجب اخلاقی کے طور پر جناب سیدہ نے سکھایا، چار چیزیں، چار چیزیں سنت کے طور پر. کہا کھانا کھانے سے پہلے وضو. اللہ اکبر. کیوں؟ کھانا اگر تم اپنے منہ کی لذت کے لیے کھا رہے ہو، جو شہوتوں میں سے ایک شہوت ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن کھانے کو بینوان نعمت خدا، اگر یہ کھانا کھاؤں گا جسم میں توانائی آئے گی، صحت مند رہوں گا، خدا کے بندوں کے کام آؤں گا، خدا کی عبادت و بندگی کروں گا، چاہے کام کاش کے ذریعے سے کرتے ہو، اہل و عیال کی پیٹ پالتے ہو، حتیٰ ایک ورزش کرنے والا کیا کہتے ہیں نیت قربتن اللہ سے ورزش ہی کیوں نہ کر رہا ہو، اس کے لیے کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہو. دنیا کے مختلف شؤون ہیں، اصل میں یہ کہ وہ موٹیو کیا ہے، جذبہ کیا ہے، کیوں کھانا کھا رہے ہو، کس عنوان سے کھا رہے ہو، منہ کی لذت کے لیے. کیا فرما رہی ہیں؟ کیونکہ یہ بھی بندگی و عبادت ہے. ایک اللہ کے رسول نے ایک اس میں ہے، حدیث میں ہے کہ کھانے کے لیے بیٹھو تو اس طرح کھانے کے سامنے بیٹھو جیسے غلام بیٹھا کرتے ہیں، ایسے جو ہے نا عاجزی کے ساتھ کھانا کھاؤ، اللہ کی نعمت کھا رہے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب برکتیں نہیں آتی ہیں، فلان ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، خوب ہم کام ہی ایسے کرتے ہیں، ہم آتے ہیں اپنے آنے والی برکتوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. جب ہم نے خود کیا ہے تو پھر کیا کریں، چارہ نہیں ہے نا. یعنی وضو کریں. اس کے بعد کہا کہ بائیں پہلو یعنی الٹے والے جسم کے حصے پر زیادہ تھوڑا سا وزن رکھ کر بیٹھ جائیں، کوشش کریں الٹے پہلو پر تھوڑا سا زیادہ وزن ڈال کر بیٹھ. پروردگار عالم جانتا ہے، جناب سیدہ کائنات جانتی ہے، بشری جو عقل و قوت و فہم ہے یا جہاں تک مجھ حکیر کی معلومات ہیں، میری سمجھ میں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے روحانی اثرات کیا ہیں، اس کے جسمانی اثرات کیا ہیں. خدا سبحان جا سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ خدا توفیق دے آئندہ جو ہے اس کے انکشافات ہو جائیں، یا میں حقیر اس وقت نہیں جانتا ہوں اس کے اس حوالے سے. فرمایا ہاتھ دھوئیں، ہاتھ کا دھونا، تین انگلیوں سے کھانا کھائیں. یہ جو بعض ثقافتوں میں نظر آتا ہے، میں اب نام وہ نہیں کرنا چاہتا، یوں ایسے پکڑ کے پہلے ایسے یوں ڈالتے ہیں، دوسرا جو سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ کھا نہیں پاتا ہے اس کی حرکت کی وجہ سے. وہ کھانے کے آداب کو طریقہ ہے بابا، وہ انسانوں کی طرح کھائیں. یا عرب اس زمانے میں یہ جو کہا ہاتھ سے کھانا مستحب ہے، بعض روایات میں ہے کہ عرب کیا کرتے تھے، یہ چوکیاں بناتے تھے، اس چوکی کے اوپر جو ہے ساری روٹی اور جو بھی چیزیں ہیں اس کو ڈالتے تھے، پھر منہ لگا کے جانوروں کی طرح کھاتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا ہاتھ سے کھانا مستحب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں چمچ سے کھانا مکروہ ہے یا کانٹے چھری سے کھانا مکروہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے. یہ قیاس نہیں کرنا چاہیے، ہماری فقہ میں اس طرح کی قیاس موجود نہیں ہے. صلوات در محمد و آل محمد. اللہ صلی اللہ. اور ادب کیا ہے؟ ادب کے بارے میں فرماتی ہیں جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، اپنے سامنے کا کھانا کھانا یہ دعوتوں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اب ہم نے کھانے کا طریقہ ہی ایسا رکھا ہے، دسترخوان کو اٹھا کے پرے کر دیا، ٹیبلوں پہ رکھ دیا، یا لائنیں لگتی ہیں یا ٹوٹ پھوٹ ہو شروع ہو جاتی ہے، وہاں پر سارے ٹوٹ پڑ جاتے ہیں. پھر اپنے سامنے کا کھانا کہاں رہتا ہے؟ پھر جو ہے وہ آداب کھانا کہاں رہ جاتا ہے؟ یہ بڑا ایک پیچیدہ معاملہ ہے واقعا. یہ جو ہم نے اسٹائل اپنایا ہوا ہے شادی بیاہ اور ولیمے اور اس میں، سیدہ کائنات فرماتی ہیں دیکھیں کھانا کھا رہے ہو نا، اپنے سامنے جو کھانا ہے نا اس کو کھا لینا. یعنی یہ اس صورت میں ہے جب بعض جو ہے دعوتوں میں، نیازوں میں، نظر میں آپ دیکھتے ہیں بڑی سی ایک تھال لاتے ہیں جس میں تین چار کٹھے کھا لیتے ہیں. یہ ثقافت تقریباً آلموسٹ ہمارے ایشیا میں اکثر ملکوں کے اندر موجود ہے. کم سے کم اس وقت رعایت کرنا، دوسرے کے سامنے سے کھانا چھیننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے جو سامنے موجود ہے اسے کھانا. صلوات در محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
میں صدقے جاؤں، فرماتی ہیں چھوٹے لقمے لے کے کھانا، بڑے بڑے سے لقمے نہ ڈالنا کہ اس کے بعد جو ہے سانس کے لیے جگہ ہی نہ بچے، جا کے گلے میں اٹک جائے، یا پھر کوئی اگر ضروری بات بتانی ہو تو جو ہے آدمی کا جو ہے منہ پھولا رہے، پھنسا رہے، چھوٹے لقمے کھانا۔ لیکن اہل بیت کتنی باریکی تک تعلیم دیتے ہیں، ادب سکھا رہے ہیں نا، ادب اور تمیز۔ اسی طرح ہے ایک اور بعض روایات محفل میں بیٹھنے کے آداب، اللہ کے رسول کے بارے میں ہے کہ باہر سے کوئی اجنبی آتا تھا، تازہ مسلمان ہوا ہے یا غیر مسلمان ہے، لیکن ابھی تک اللہ کے رسول کی زیارت نہیں کی، کوئی ٹی وی تو نہیں تھا کہ لائیو کاسٹنگ ہو جاتی، اخبارات تو نہیں تھے کہ پرنٹ ہو چکی ہوتی چیزیں، ایسی چیزیں تو نہیں تھی نا اس زمانے میں۔ تو آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ایک دائرے میں ایسے مسلمان مدینے کے چبوترے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آ کے جو ہے سوال کرتے تھے، آپ میں سے اللہ کے رسول کون ہے، رسول اللہ محمد کون ہے آپ میں سے؟ کہتے وہ جو دائرے میں وہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی نظر نہیں، کوئی جو ہے امتیازی سلوک نہیں، کوئی چبوترا نہیں بنا ہوا، کوئی اونچی جگہ نہیں بنی ہوئی ہے، یہاں جو ہمارے آج کل جو کلچر بنا ہوا ہے دفتروں کے اندر، باس کی کرسی ہی بتاتی ہے کہ یہ باس ہے، باقی کسی چیز کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کرسی پہ بے بیٹھا ہوا ہے اس کی ساخت ایسی ہے، وہ ٹیبل جو سامنے رکھی ہے اس کی ساخت ایسی ہے، آنے والا ایرا غیرا پہچان لیتا ہے یہ باس بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، کیونکہ ہمارے یہاں تصنع ہے، بناوٹ ہے، غرور ہے، تکبر ہے، جھوٹھی ہم لوگ اپنے ایک وہ پرسنلٹی دکھانا چاہتے ہیں۔ پھر کھانا کھاتے وقت کہا کہ دوسروں کی طرف نہ دیکھنا، اچھی طرح کھانا چبا کے کھانا، فرمایا لقمے چھوٹے لینا، اچھی طرح کھانا چبا کے کھانا، اور کھانا کھاتے وقت دوسروں کی طرف نہ دیکھنا، خاص کر اس کے منہ کی طرف نہ زیادہ نہ دیکھنا، کیونکہ وہ کھانا کھا رہا ہے، ظاہر ہے کہ کھانا کھاتے وقت انسان کی ایک خاص پوزیشن ہوتی ہے۔ میں یہاں ایک ریکویسٹ کروں گا، جو ہمارے وہ خدمتگار ہیں جو اگرچہ سارے یہ کرتے ہیں، جو تصویریں بناتے ہیں، تصویر بناتے وقت آپ دیکھیں کہ جن کو آپ پکچر کے اندر لے رہے ہیں وہ کس پوزیشن میں بیٹھے ہیں اس وقت کھانے میں۔ بعض ایسی کارٹون ٹائپ کی تصویریں بن جاتی ہیں، بعض ایسی چیزیں بنتی ہیں کہ جو غیر مناسب ہیں۔ اور اب اس حدیث کی روح سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ کم سے کم آداب دسترخوان کے خلاف ہے، یعنی اس وقت اس چیز کا بھی ہمیں ملحوظہ خاطر رکھنا چاہیے۔ پروردگار عالم سے دس بدعا ہے کہ پروردگارہ اس سیدہ کائنات، اس معظمہ بی بی کے صدقے میں پروردگارہ ہماری دنیا و آخرت کو آباد فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما،